بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، القواعد والحسان متعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. من بعد كرهيته قاعدة نمبر 26 بر قاعدة 26. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. أصل يه جن آيات من كوي قيد موجود هي اور كوي بأحكام نهي ثابت هو مگر اس قيد سے مگر بہت کم آيات میں یہ قید نہیں ہوتی. چند مثالیں بیان کر چکے تھے، آج کی نصیص میں یہاں پر رکے تھے، اس درس کا آغاز کرتے ہیں. ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجوا امرأتان ممن ترضون من الشهداء. في البقرة نمبر 282 الآخر الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم اور تم سيدو مردوكو كواه بنار فإن لم يكون رجلين اگر دو مردناه فرجل وامرأتان تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن ترضون شہداء ان گواہوں میں سے جن پر تم راضی ہو. شیخ صفر شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ مع ان الحق يثبت بالرجل ومرأتين، حق ثابت ایک مرد عورتوں سے بھی ہو جاتے ہیں، ولو مع وجود الرجل اگرچہ دو مرد بھی موجود ہوں، لیکن ذکر اللہ اکمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، یعنی اللہ تعالی نے سب سے کامل حالت کو بیان فرمایا جس سے حقوق کی حفاظت حاصل ہو جائے. بدلیل جس کی دلیل یہ ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالشاهد الواحد مع اليمين، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ایک گواہ اور قسم سے، یعنی ایک مرد تھا، دوسرا مرد نہیں تھا نہ دو عورتیں تھیں، ایک مرد کے ہوتے ہوئے اس نے گواہی دی اور ساتھ قسم بھی شامل تھی اس شخص کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا. یہ روایت ترمذی میں ہے اور صحیح حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں عبد الرحمن رحمہ اللہ والآیت لیس فیہا ذلک لہذہ الحکمہ، اور آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے اسی حکمت کی وجہ سے. وہو ان الآیت ارشد اللہ فیہا عباده الى اعلی حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلاف ونزاعهم، اور اللہ تعالیٰ سے بیان نہیں فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد یعنی یہ رہنمائی فرمائی ہے اپنے بندوں کے لیے جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے حقوق کی حفاظت کا، تاکہ ان کی راحت تمام ہو اور ان کا جو اختلاف اور نزاع جو ہے وہ ختم ہو جائے. معنی کیا ہے جو ہم نے کہا ہے؟ تعلیق میں فضل الشیخ علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشهود فی الاموال رجلان، مال کے تنازع میں معاملے میں جب کہ مال کا مسئلہ ہو جائے، کسی نے کہا میں نے دیا، کسی نے کہا میں نے نہیں لیا، یہ اتنا دیا اتنا اختلاف ہو جائے، تو اس میں گواہ کے تعلق سے دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں ہونی چاہیے. اچھا، تیسرا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ او رجل ویمین المدعی، یا ایک شخص یعنی ایک گواہ اور دعویٰ کرنے والے کی قسم جس نے دعویٰ کیا ہے. مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. ان ادعی علیک بانی اطلبک 100 ریال، شیخ صاحب فرض مثال یہ ہے کہ میں آپ پر دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے 100 ریال دینا ہے، وہ تنکر آپ انکار کر دیتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں نے میرا 100 ریال دینا ہے، میں نے کہتا ہوں آپ نے 100 ریال دینا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں دینا، فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ اگر دو گواہ میں لے کے آتا ہوں بات ختم کہ نہیں؟ اچھا دو مرد نہیں ہے، ایک مرد دو عورتیں ہیں، فیصلہ ہوگا کہ نہیں؟ صرف ایک گواہ ہے، معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا کیا حل ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں عندي شاهد واحد فقط، میرے ساتھ ایک گواہ ہے، وحلفت مع الشاهد، اور میں نے قسم کا ہی گواہ کے ساتھ، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم تم میرا 100 ریال دینا ہے، وہ یہ بندہ گواہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فإنه يقضي لي بالحق ويلزمك ما ادعيته عليك، تو حق ثابت میرے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جو جس پر تم پر دعویٰ کیا گیا ہے تم پر لازم ہے کہ تم یعنی 100 ریال دو. والقول الراجح قول راجعية أن اليمين في الجهة المدعى عليه راجح قولية سلبات یہ ہے کہ قسم کس کی جانب ہے مدعى عليه جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اقوم مدعيين کیونکہ دونوں میں سے جو دعوے دار ہیں وہ زیادہ قوی ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے. حدیث میں کیا آیا ہے دعویٰ کے اعتبار سے؟ البین علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ یا علی من انکر, دو روایتیں ہیں. جو دعویٰ کرتا ہے کسی پر اس کے ساتھ اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے, اگر ثبوت نہیں ہے گواہ ہونا چاہیے, گواہ بھی نہیں ہے. اگر جس پر دعویٰ کیا گیا اس کو قسم کھا لیتا ہے اس کی بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ یہی حدیث ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ جس پر دعویٰ کیا گیا مدعی علیہ ہی جو ہے اس نے قسم کھانی ہے. اچھا اب یہاں پر معاملہ کیا ہے, قسم اگر مدعی خود کھا لے اور مدعی علیہ بھی قسم کھائی ہے کس کی مانی جائے گی؟ مدعی علیہ ہی کی. سمجھے ذرا حدیث کے مطابق کس کی مانی جائے گی؟ جس پر دعویٰ کیا اصل بری ہے, وہ اصل میں ثبوت بھی نہیں بری ہے. تو اگر اکیلے قسم اگر کھانی ہے تو مدعی علیہ کی قسم راجح ہے. ہمارے مسئلے میں یہاں پہ کہ ایک گواہ موجود ہے لیکن ہے ایک دو نہیں ہے, اس لیے گواہ کی وجہ سے اس کا پڑا بھاری ہو گیا مدعی کا. اگر گواہ نہ ہو تو پڑا کس کا بھاری ہے؟ مدعی علیہ کا. اسے قسم کھائے تو بات ختم ہے. یہاں پر گواہ ہونے کی وجہ سے شیخ صاحب فرماتے ہیں لما اتى بالشاهد قوي جانبه, جب گواہ لے کے اس کا جانب قوی ہو گیا ہے. اس لیے ایک تو سر دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے. کیوں؟ ایک گواہ ہے اور قسم بھی ساتھ ہے. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے مدعی علیہ اس کی قسم نہیں مانی جائے گی. واضح ہے؟ اچھا اگلی مثال, اس کے پاس شاہد آ گیا ہے, نہیں اس کی مانی جائے گی مدعی, جو مدعی ہے. اچھا وما قوله تعالى, اگلی مثال بڑی پیاری مثال ہے, فذکر ان نفعت الذکر, اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ مند ہو. سورۃ الاعلى آیت نمبر 9, شاہد الرحمٰن رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فإنها من اصل القاعدہ, یہ اصل قاعدہ میں سے ہے, ويظن بعض الناس انها من هذا النوع, اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوع میں سے ہے, وانه يجب التذكير نفعت او لم تنفع, نصیحت کرنے کے تعلق سے. فذکر ان نفعت الذکر, آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ مند ہو. اچھا اگر نصیحت فائدہ نہیں ہوتا تو نصیحت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اب یہ جو قید ہے نفع کی, یہ معتبر ہے غیر معتبر ہے؟ اصل قاعدہ یہ ہے نا, اصل بات یہ ہے کہ ہر قید معتبر ہے مگر بہت کم آیتوں میں معتبر نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. پچھلی مثال میں اب ایک مرد دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں, ٹھیک ہے, اچھا قسم کا ذکر ہے نہیں ہے, تو قسم کا ذکر جو اس میں نہیں ہے, اور یہ جو قید لگائی مردوں کی یا ایک مرد دو عورتوں کی, کہ یہ قید ہے یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ علاوہ بھی حدیث میں آیا ہے. اس مثال میں نصیحت کے تعلق سے اگر نصیحت فائدہ مند ہے تو کرو, نہیں فائدہ مند تو نہیں کرنی چاہیے کیا؟ تو شیخ عبد الرحمٰن رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اصل قاعدہ ہے, یعنی ان کے نزدیک اگر نصیحت فائدہ مند نہیں تو نہ کرو نصیحت. اچھا وغیرہ بعض الناس, بعض لوگ یہ گمان رکھتے ہیں, انہ من هذا النوع, اسی نوع میں سے ہے, یعنی یہ قید جو غیر معتبر ہے, پھر بھی نصیحت کو اگرچہ نصیحت فائدہ مند نہ ہو. وَنُوَجِبُ التَّذْكِيرُ نَفَعَتْ أَوْ لَمْ تَنْفَعْ, تو یہ نصیحت کرنا واجب ہے چاہے فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے. لیکن هذا غلط, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے. فنفع الذکر, نصیحت کا نفع جو ہے, اذا كان يحصل بها الخير او بعضه, اگر اس سے خیر یا اس کا بعض حصہ حاصل ہو جاتا ہے, او يزول بها الشر كله او بعضه, یا اس سے شر جو ہے ختم ہو جاتا ہے مکمل طور پہ اس کا کچھ حصہ, تب تو ٹھیک, یعنی یہ ہوتا ہے فائدہ. اسے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یا خیر حاصل ہو جاتا ہے, خیر کچھ تو حصہ حاصل ہو جاتا ہے پورا نہیں ہوتا, یا شر سے بچا جا سکتا ہے یا اس کے کچھ حصے سے انسان بچ جاتا ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے نصیحت سے. فاما اذا كان الضرر التذكير اعظم من نفعه, لیکن اگر نصیحت سے جو نقصان ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے, فإنه منهي عنه في هذه الحال, تو اس صورت میں نصیحت سے منع کیا گیا اس صورت میں. کما نہ اللہ عن سب آلہۃ المشرکین اذا کان وسیلۃ لسب اللہ, جس کا اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ مشرکوں کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے, گالی دینے سے, اگر اللہ تعالی کے گالی کے لیے سبب بن جائے. وکما یون الامر بالمعروف اذا کان ترتب علی ذلک شر اکبر, جیسا کہ منع کیا جاتا ہے بھلائی کی طرف بلانے سے اگر اس سے بڑا شر مترتب ہو جائے. او فوات خیر اکثر من خیر الذی یؤمر به, یا کسی خیر کا چھوٹنے سے جو اس سے بڑھ کر ہے جس کی طرف نصیحت کی جا رہی ہے. وہ کذال کرنے ہے المنکر, اور اس طریقے سے برائی سے روکنے کا معاملہ ہے. اذا ترتب علی ما هو اعظم منه شر و ضررا, اگر برائی سے روکنے کی وجہ سے اس سے بڑھ کر برائی یا نقصان پیدا ہو جاتا ہے, یعنی تب بھی نہیں برائی سے روکا جاتا, نصیحت نہیں کی جاتی. فالتذکیر فی هذه الحال غیر مأمور به, تو اس صورت میں جو نصیحت ہے اس کا حکم نہیں دیا گیا, بل منہی عنہ, بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے. وکل هذا من تفصیل قوله تعالى, اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اس فرمان کی تفصیل ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت الى آخر الآية, اللہ تعالیٰ اپنے رب کی راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو, سورۃ النحل کی آیت نمبر 125. فعلم ان هذا قید مراد ثبوت الحکم بثبوته, تو یہ جان لیا گیا ہے کہ یہ قید ہے جو ہے معتبر و مراد ہے, جس سے حکم ثابت ہو جاتے اس کے ثابت ہونے سے, انتفاع حکم انتفاع ہی, اور اس کے نفی یا نہ ہونے سے حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. شیخ عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں معاملہ کا آسان کرنے کے لیے. شیخ فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ, هذه مسئلۃ فیہ خلاف بین العلماء, اس مسئلے میں اختلاف علماء کا. هل ان قوله ان نفعت الذكر قيد, قال تعالى يفر ان نفعت الذكر هي قيده, والمعنى معنى انه لا يجب التذكير الا اذا نفعت الذكر, يعني نسيت واجب هي جب تک کہ اس کا نفع نہ ہو یا نفع بخش نہ ہو. فلم تنفع فلا تذكر, اگر نفع نہ پہنچائے نصیحت جو ہے تو اس نصیحت نہیں کرنی چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کیا, لأنه لا فائدة منه لكون مضاعة الوقت, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وقت کا ضیاع ہے. او ان هذا قد نداء عليهم بان هؤلاء ما ينفع فيهم الخير, یا اس قید سے مراد نداء ہے کہ ان لوگوں کو اب کوئی نفع پہنچے گا نہیں اگر نصیحت بھی کر لو گے. لیکن يشرع ان تذكر على كل حال, لیکن اس کے باوجود بھی نصیحت آپ کرتے رہیں ہر حال میں. کقول ایک مثلا, جیسے کہ اس کے مثال آپ کہتے ہیں, علیم ہو ان کان العلم ينفعه, اسے تم تعلیم دو اگر علم اس کو فائدہ پہنچائے. هل معناه, کیا اس کا معنی یہ ہے, انك لا تعلمه اذا كان سينفعه, انك لا تعلمه الا اذا كان سينفعه, یعنی اسے تعلیم مت دو مگر جب تک اسے دی نفع بخش نہ ہو کہ اسے فائدہ مند نہ ہو. او المعنى علمه بكل حال, یہ معنی ہے کہ ہر حالت میں اسے تعلیم دو. کون سا پہلے دوسرا؟ الثانی, دوسرا. یعنی کوئی شخص کہتا ہے علم ہو ان کا علم ينفع ہو, اسے یہ بچے اسے تم پڑھاؤ اگر اس کے لیے علم فائدہ مند ہے تو. آپ پڑھاؤ گے نہیں پڑھاؤ گے اسے؟ ہر حال میں مقصد کیا ہے کہنے والے کا, میں بچہ لے کے آتا ہوں آپ کی طرف, آپ میں کہتا ہوں یار اسے پڑھاؤ اگر اسے یہ تمہاری پڑھائی کوئی سدھارے گی, اسے اگر کوئی نفع پہنچے گا اسے. آپ اسے پڑھا دیکھتے ہیں, بچہ نہیں پڑھتا, چھوڑ دیں گے اس کا پڑھانا یا مزید محنت کریں گے پڑھانے کی کوشش کریں گے؟ میرا کہنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ اسے پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا ہے؟ ہر حال میں پڑھانا ہے یا جب تک فائدہ اسے نہ پہنچے تب پڑھانا ہے؟ اگر پہلا معنی نہیں تو کوئی اسکول بچے گا؟ کیونکہ کوئی بچے پڑھنا نہیں چاہتا نا عمومی طور پہ. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم پڑھاؤ اگر اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو, تم نے پڑھانا ہے. آج تو کل تو فائدہ ہو جائے گا نا, جو بچے آج نہیں پڑھتے کل پڑھ لیتے کہ نہیں پڑھ لیتے. اچھا, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اذ رأى بعض العلماء ان من هذا الباب, لیکن بعض العلماء نے یہ سمجھا ہے کہ اسی باب میں سے ہے. القول الاول, اور جو پہلا قول اس پر اگر, الذي رجحه الشيخ رحمه الله يكون قيدا مرادا, شیخ ناصر السعدی رحمه الله پہلے قول کو لیتے ہیں کہ یہ قید لازمی ہے, اگر فائدہ نہ پہنچے تو نصیحت نہیں کرنی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد الرحمن رحمه الله کہ یہ ترجیح ہے, وانه اذا لم تنفع الذكر لم تجب, اگر نصیحت فائدہ مند نہ ہو تو واجب ہی نہیں ہے نصیحت کرنا. وفي هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاث امور, مزید آسانی کے لیے شخص فرماتے ہیں اس معاملے میں تین صورتیں ہیں. تین صورتوں سے یہ امور خالی نہیں ہے. سب سے پہلے اما ان تنفع, نصیحت یا تو نفع بخش ہوگی, نمبر ایک. نمبر دو او تضر, یا نقصان دہ ہوگی. اور تیسری او لا تنفع ولا تضر, نہ نفع بخش اور نہ نقصان پہنچائے گی. تین ہے کہ نہیں؟ اچھا. ان نفعت وجب التذکیر, اگر نفع بخش ہو تو نصیحت کرنا واجب ہے. وان ضرت فلا تذکیر, اگر نقصان پہنچائے تو نصیحت نہیں کرنا. اچھا. بل یونہا عن التذکیر, بلکہ نصیحت سے منع کیا جاتا ہے. اچھا. ولم تضر ولم تنفع, تیسری صورت اگر نہ نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچائے. فإنها لا تجب ولا ينهى عنها, تو واجب بھی نہیں اور نہ ہی اسے منع کیا جاتا ہے. لیکن اچھا سوال یہ, لیکن هل الاولى ان يذكر اظهار الحق وبيان له ولعلهم يرجعون الى الحق فيما بعد؟ لیکن سوال یہ ہے کیا بہتر اب یہ ہے, کیونکہ اب یہ پتہ چل گیا ہے اب نصیحت نہ نفع پہنچاتی نہ نقصان پہنچاتی ہے. نہیں, آپ تو کر رہے ہیں نا, آپ تو کر رہے ہیں, پتہ بھی چل جاتا ہے, اب اس کو مزید کرنے کے نہیں کرنا ہے. وہ معاشرے میں بھی پتہ چل جاتا ہے فلان نے کیا, اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے, میں کروں کہ نہ کروں, تو پتہ چل جاتا ہے. اچھا. لیکن حل الاولى, اب بہتر کیا ہے, اولا کیا ہے؟ ان يذكر اظهارا للحق وبيانا له, کیا نصیحت کرتا رہے تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور حق کو بیان کرتا رہے. ولعلهم يرجعون الى الحق فيما بعد, تاکہ حق کی طرف بعد میں بھی وہ پلٹ جائے اور واپس آ جائیں. هذا هو الظاہر, یہی ظاہر ہے کہ اگر نہ نفع نہ نقصان ہے تو کیا واقعی وقت ضائع ہوگا یا کچھ فائدہ تو ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اگر آپ حق بیان نہیں کرتے بیٹھ جاتے, کیونکہ یار وقت ضائع ہوتا ہے, لوگ تو مانتے نہیں ہیں, وہ نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں, نہ شر ہے اور نہ خیر وہ اپناتے ہیں, نہ مجھے کوئی شر پہنچتا ہے, نہ معاشرے میں کوئی فساد ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو نصیحت کرتے رہنا ہے کہ نہیں؟ اولا کیا ہے, کیوں کرتے رہنا؟ تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور واضح ہو جائے لوگوں کے لیے, آج تو کل ہو سکتے کوئی قبول کر لے. اچھا. هذا هو الظاهر, یہ ظاہر, یعنی اسے کرنا ہے. اذا لم يكن مضرہ, اگر اس میں کوئی نقصان نہ ہو. فلم ينبغي ان يذكر, تو یہ چاہیے کہ نصیحت کرتا رہے. اما اذا نفعت فلم يجب ان يذكر, اور اگر فائدہ مند ہو تو یہ واجب ہے کہ نصیحت کرنی ہے. ولم يترجع عند احد هذين القولين, شیخ صاحب فرماتے ہیں دونوں میں سے کیا یہ قید ہے کہ نہیں ہے, ہونی چاہیے کہ نہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں اور تذکیر واجب ہے کہ نہیں اس معاملے میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولم يترجع عندي احد هذين القولين, میرے نزدیک راجح دونوں میں سے کیا ہے, ابھی ترجیح میں نے نہیں کی ہے. لأننا اذا نظرنا الى وجوب التذکیر واعلان الشرع وبيانه, اگر ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ نصیحت کرنا واجب ہے اور شریعت کو اعلان کرنا و بیان کرنا. قلنا ان الآية تدل على ان نذكر ان كان هؤلاء ينفع فيهم الذكرى, تو آیت سے مراد ہے کہ نصیحت کرنی چاہیے اگر ان میں نصیحت کا فائدہ ہو. وكل مقصود به النداء على عنادهم وعلى استكبارهم وعدم رجوعهم الى الحق, اور نداء سے مراد وذكر, فنفعت الذكر سے مراد یہ کہ ان کے لیے نداء ہے اور یہ بیان ہے ان کی حالت میں کہ انہوں نے تکبر اور ہر درمی سے کام لیا ہے اور حق طرف رجوع نہیں کیا ہے. وعلى كل حال, شیخ صاحب فرماتے ہیں ہر حال میں, هذا موضع اخلاف بين العلماء, یہ علماء کے بیچ میں اختلافی معاملہ ہے. وہ شیخنا رحمہ اللہ, اور ہمارا شیخ یعنی شیخ رحمۃ اللہ السعدی رحمہ اللہ, یرجح انہ قید, شیخ صاحب فرماتے ہیں قید ہے. وان الذکر لا تب الا اذا نفعت, نصیحت واجب نہیں ہے جب تک کہ نفع بخش نہ ہو. یہاں تک کافی آج کے درس میں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.